الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد آپ مومنین کی خدمت میں یہ چند دن جو توفیق حاصل ہوئی اس میں یہ بیان ہوا کہ انسان کی ہستی کا اس کے وجود کا جو مرکز ہے وہ اس کا دل ہے وہ اس کا قلب ہے اور یہ ایک الہی امانت ہے تحفہ ہے جو خداوند متعال نے ہر انسان کو جسے عطا فرمایا ہے اور انسان کی ساری حقیقت اسی ایک چیز سے طے پاتی ہے کہ تمام باقی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ موت کے بعد اس سے چھین لی جاتی ہے حتیٰ اس کی جو ذہنی معلومات ہے جو علم ہے جو کتاب کے ذریعے وہ حاصل کرتا ہے موت کے بعد حتیٰ وہ ذہنی چیزیں بھی اس سے لے لی جاتی ہیں تنہا چیز جو انسان کے ساتھ باقی رہتی ہے اور اس کے ساتھ جو بات کے عوالم ہیں عالم برزخ ہے عالم قیامت ہے اس کے بعد حساب کتاب جنت جہنم ہے وہ چیز جو انسان کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رہے گی وہ اس کا قلب ہے یعنی وہ تنہا چیز ہے جو انسان اپنے ساتھ ہمیشہ لے کر جائے گا تو یہ ایک بہت ہی قیمتی چیز قیمتی تحفہ قیمتی امانت ہے جو خداوند متعال نے ہمیں دی ہے اور کیونکہ یہ اتنی قیمتی چیز ہے اسی لیے اس قیمتی چیز کے اوپر جھگڑا اور جنگ بھی اتنی ہی زیادہ شدید ہے جتنی زیادہ چیز قیمتی ہوتی ہے اتنے ہی اس قیمتی چیز کو حاصل کرنے والے لوگ بھی بڑھ جاتے ہیں آج اگر ہمارے یہاں کسی کو پتا چل جائے کہ کسی پہاڑ میں سونا چھپا ہوا ہے سونے کا ایک پہاڑ ہے کہ اگر اس پہاڑ کو کھودا جائے گا تو اس میں سے سونا نکلے گا تو فوراً آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس قیمتی چیز کو حاصل کریں تو انسان کا قلب انسان کا دل بھی جو ایک اتنی قیمتی چیز ہے اس قلب کے لیے لڑنے والے بھی بہت سارے ہیں کہ ایک طرف سے الہی طاقتیں ملائکہ انبیاء معصومین ان کی بھرپور کوشش ہے کہ انسان کے اس دل کو کسی طرح نجات دی جائے اور اس کے مقابل میں تمام شیطانی طاقتیں تمام شیطانی لوگ شیطانی جن تمام جو شیطانی نظام ہے اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ کسی طرح اس انسان کے دل کو اپنے کنٹرول میں لیا جائے تو اسی لیے یہ انسان کا جو دل ہے وہ ایک جنگ کا مرکز ہے ہمیشہ انسان کا جو دل ہے اس کا قلب ہے وہ ایک جنگ کی حالت میں ہے جس میں الہی طاقتیں اور شیطانی طاقتیں ہمیشہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے کہ اسی کا نام ہماری اسلامی تعلیمات میں رکھا گیا جہاد اکبر جو جہاد اکبر کا ہماری تعلیمات میں مفہوم ہے کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس دل کے جیتنے کے لیے اس دل پر قبضے کے لیے جو جنگ جاری ہے الہی اور شیطانی طاقتوں میں اس کا نام ہے جہاد اکبر تو یہاں پر آ کے خود انسان کا جو کردار ہے وہ بہت اہم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خود انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کون سی طاقت کو جگہ دے. یعنی انسان کے اختیار میں ہے, خود وہ طے کرتا ہے کہ اس کے دل پر کس کا قبضہ ہو. اگر وہ چاہے تو اس طرح اپنے دل کی حفاظت کر سکتا ہے کہ خدا کے علاوہ اس دل میں آنے کے لیے کسی کو اجازت نہ دے. وہی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے جس کی قراءت کی تھی کہ ہمارے چھٹے امام امام صادق علیہ السلام سے, اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد, ایک بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر, اللہم صلی اللہ محمد. کہ اس حدیث میں وہ فرماتے ہیں, القلب حرم اللہ, یہ دل خدا کا حرم ہے, لا تسکن حرم اللہ غیر اللہ, کہ اس خدا کے حرم میں غیر خدا کو آنے کی اجازت ہرگز نہ دینا. تو ہر انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس طرح اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے, اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے, کس طرح اسے غیر خدا سے بچا کے رکھتا ہے. تو اسی سلسلے میں کل جو آپ کے سامنے گفتگو ہوئی اس میں اس قلب کی, اس دل کی ایک خصوصیت کو میں نے پیش کیا جس کا نام تھا رحمت, رقت, دل کی نرمی. آج چاہتا ہوں کہ ایک اور اس دل کی خصوصیت, صفت کے بارے میں آپ کے سامنے چند جملے پیش کروں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. اس دل کی, اس قلب کی ایک دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ محبت اور نفرت کا مرکز ہے. انسان کا دل وہ چیز ہے جہاں پر الگ الگ چیزوں کی محبت آ کر بیٹھ جاتی ہے. انسان کا دل مختلف چیزوں کے ساتھ اپنا رابطہ, کنیکشن بناتا ہے, یا مثبت کنیکشن, پازیٹیو کنیکشن جس میں وہ اس چیز سے محبت کرتا ہے, یا نگیٹو کنیکشن انسان مختلف چیزوں کے ساتھ بناتا ہے, ان سے نفرت کرنا شروع کر دیتا. تو یہ جو محبت اور نفرت ہے یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. اس کائنات میں, اس دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جس کے دل میں کسی نہ کسی چیز کی یا محبت ہے یا نفرت ہے. یعنی خدا نے اس دل کو بنایا ہی اس طرح ہے کہ وہ بعض چیزوں کے طرف, بعض چیزوں کی محبت کو اپنا لیتا ہے اور بعض چیزوں سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ اس دل کی حالت ہے. ہر انسان آپ اس میں ایک بھی ایکسیپشن آپ نہیں پائیں گے, ہر انسان کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے اور کسی نہ کسی چیز سے نفرت کرتا ہے. اس کے بنا انسانی زندگی آگے نہیں بڑھ سکتی. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے ہماری اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ جس کا نام ہے تولا اور تبرا, جو ہماری اسلامی تعلیمات ہے جس کے اندر ایک اہم دستور کہ ہم فروع دین میں اسے پڑھتے ہیں, جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. فروع دین کے جو دو اہم رکن ہیں وہ ہے تولا اور تبرا. یہ تولا اور تبرا اسی محبت اور نفرت کا نام ہے کہ جو, یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں محبت, جن کی محبت ہمیں اپنے دل میں ایجاد کرنا ہے, اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے ہمیں دور رہنا ہے, ان چیزوں کی نفرت ہمارے دل میں ہمیں ایجاد کرنا ہے. تو آج جو مختصر سی فرصت ہے, موقع ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس محبت اور نفرت کے کردار کو انسان کی زندگی میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں. اس روایت کے ذیل میں, اس روایت کی روشنی میں جو ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, صلی اللہ, کہ اس روایت میں ہمارے رسول فرماتے ہیں, حبک للشیء یؤمی ویسم, کہ بہت بلند اور گہرا کلام ہے کہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کسی چیز سے محبت کرتا ہے, کسی بھی چیز سے, تو یہ محبت اسے اندھا بنا دیتی ہے. جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو محبت اسے اندھا بنا دیتی ہے, یومی و یسم, اندھا اور گونگا بنا دیتی ہے. اس روایت کا مطلب کیا ہے؟ تو چاہتا ہوں چند جملوں میں اس روایت کی آپ کے سامنے وضاحت کروں کہ جس طرح میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا جو دل ہوتا ہے وہ بالکل پاک اور صاف اپنی فطرت پر باقی ہوتا ہے, نہ اس کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے نہ اس کے اندر کوئی اچھائی ہوتی ہے, صرف اس کے اندر اچھائی کی طرف کشش موجود ہوتی ہے. جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے, بالکل ایک خالی پیپر کی طرح اس کا دل ہوتا ہے. کہ ہمارے روایتوں میں بھی یہ ہے کہ ایک نوجوان کا دل, ایک جوان کا دل ایک خالی کاغذ کی طرح ہے کہ آپ اس پر جو لکھ لے وہی اس دل پر ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. تو انسان کا دل جب وہ نوجوان ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, تو اس حالت میں ہوتا ہے, لیکن جیسے جیسے وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو وہ اپنے اختیار کے ذریعے اس دل میں کچھ چیزوں کی محبت کو جگہ دے دیتا ہے اور خود اپنے اختیار کے ذریعے, اپنے فری ویل کے ذریعے کچھ چیزوں سے وہ نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے اندر الگ الگ لوگ الگ الگ معیارات کے بنا پر یہ کام کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگ صحیح معیار کے بنا پر محبت کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ اہل بیت کی محبت ایک بہت ہی عظیم محبت ہے جس کو ہر مومن کے لیے, ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے دل میں اس محبت کو جگہ دے. تو کبھی کبھی انسان صحیح معیار کے طرف تحت صحیح چیز کے نسبت اپنے دل میں محبت ایجاد کرتا ہے, لیکن بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جوان, ایک نوجوان ایسے چیز سے محبت کرتا ہے جس کا اسے فائدہ نہیں ہے, جس سے اسے نقصان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آج جو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, شاید کوئی ایسا جوان نہ ہو جسے اپنے موبائل سے محبت نہ ہو. موبائل ایک ایسی چیز بن گئی ہے آج کل کے یہ جو اسمارٹ فونس ہیں جس میں تمام فیسلٹیز اور ہر چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ اس فون کے اندر موجود ہے. چاہے یا نہ چاہے ہمارا جوان دھیرے دھیرے اس کی دل میں اس کے نسبت محبت ایجاد ہو جاتی ہے. تو ہم یہ نہ سمجھے کہ انسان صرف زندہ چیزوں سے محبت کرتا ہے, نہ, انسان بے جان چیزوں سے بھی محبت کر سکتا ہے. بے جان چیزیں کیا؟ انسان خیالی چیزوں سے بھی محبت کر سکتا ہے. انسان ایک بہت عجیب مخلوق ہے خدا کی کہ انسان ایسی چیزوں سے محبت کر سکتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. کتنے سارے لوگ ہیں جو پوری زندگی ایک حویلی کے, ایک کوٹھی کے, ایک بنگلے کے, ایک کار کے محبت میں, جو ابھی ان کے پاس ہے بھی نہیں, اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. تو اسی سلسلے میں ایک واقعہ ہے, ہمارے بہت بڑے عالم گزرے ہیں 100-150-200 سال پہلے, جن کا نام ہے ملا احمد نراکی, جو معروف اخلاق کی کتاب معراج السادہ کے لکھنے والے ہیں. تو یہ ہمارے علماء میں سے ایک عالم دین ہے جنہیں خدا نے دنیا بھی دی تھی, آخرت بھی دی تھی. دنیا کی مال و دولت بھی فراوان ان کے پاس موجود تھی اور روحانی مقام, مرجعیت بھی خدا نے انہیں, دینی مرجعیت بھی خدا نے انہیں عطا کی تھی. تو ایک دن ایک صوفی ان کے در پر آتا ہے اور انہیں ملامت کرنا, کوسنا شروع کرتا ہے کہ آپ اتنے متقی, پرہیزگار, عالم دین اور آپ اتنی دنیا میں آپ ڈوبے ہوئے ہیں, یہ مال, دولت, پیسہ, اس کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ان عالم دین نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ حلال دنیا کو حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ صوفی تھا, اس کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہر روز یہ آ کر انہیں تانا دیتا تھا, ہر روز آتا تھا در پر اور انہیں تانا دیتا تھا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو, اتنا بڑا تقوی اور اس کا دعویٰ کرتے ہو, تم کیوں اس دنیاوی چیزوں میں پڑے؟ تو انہوں نے ایک دن کہا کہ ٹھیک ہے, میں یہ تمام کی تمام دنیا ترک کر کے تیرے ساتھ آ جاتا ہوں. لیکن انہوں نے ایک اس صوفی کے ساتھ ایک کام کیا کہ ہر صوفی جو ہوتا ہے اس کے پاس ایک کٹورا ہوتا ہے جس کے اندر وہ اپنے تمام کام اس کے ذریعے وہ انجام دیتا ہے. اسی سے نہاتا ہے, اسی سے وضو کرتا ہے, اسی سے پانی پیتا ہے, اسی سے اس کے اندر ہی کھانا کھاتا ہے. تو اس عالم دین نے اس کا یہ کٹورا لے کر چھپا دیا. اس عالم دین نے اس سے کہا کہ ہم لوگ, میں یہ ساری دنیا ترک کر رہا ہوں اور تیرے ساتھ میں خدا کی راہ میں سفر کے لیے نکلتا ہوں. لیکن اسی درمیان اس کا یہ کٹورا لے کر انہوں نے چھپا دیا اور کہا کہ ہم چلتے ہیں. تو یہ دونوں, یہ عالم دین اور یہ صوفی چلے ایک جگہ پر نماز کے لیے, کھانے کے لیے. جب یہ لوگ رکے تو اس صوفی کو پتا چلا کہ میرا کٹورا گم چکا ہے, میرا کٹورا غائب ہے. تو ایسا بے چین ہوا یہ شخص, ایسا ناراض ہوا کہ کہا کہ ابھی کے ابھی واپس چلو, ابھی کے ابھی. اور وہ آدھا دن سفر کر کے شہر سے کافی دور نکل چکے تھے, لیکن اس نے کہا کہ ابھی واپس چلیے. تو انہوں نے سمجھایا کہ ایک کٹورے کے لیے تم کیوں واپس جانا چاہتے. لیکن اس نے اصرار کیا, یہ واپس آئے تاکہ یہ کٹورا واپس لے سکے. تو جب کٹورا انہوں نے واپس دیا تو اسے کہا کہ میں حاضر ہو گیا کہ یہ ساری مال و دولت چھوڑ کر تیرے ساتھ آ جاؤ, لیکن تو حاضر نہیں ہوا کہ ایک کٹورا چھوڑ کر خدا کے راہ میں تو قدم بڑھائے. تو یہ داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ حتیٰ ایک انسان ایک کٹورے سے بھی, ایک پیالے سے بھی اتنی شدید محبت کر سکتا ہے. تو یہ انسان کی حالت ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے دل کی حفاظت نہ کرے, اپنے دل کا خیال نہ رکھے, تو ایسے چیزوں کی محبت دھیرے دھیرے اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے. موبائل کی محبت, گاڑی کی محبت, اور اتنی شدید محبت کے جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہمارے جوان کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ جو خدا کبھی ان کے اوپر نہ لائے وہ یہ ہے کہ اس کا موبائل کھول جائے. ایک جوان کا اگر موبائل کھو جائے اس سے بڑی مصیبت شاید اس کے اوپر اور کوئی نہیں آ سکتی. تو اگر انسان اپنے دل کی حفاظت نہ کرے تو ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ دل حرم اللہ نہیں بچتا, پھر وہ ایک گوڈاؤن بن جاتا ہے. انسان کا دل پھر حرم خدا نہیں ہے, خدا کا گھر نہیں ہے. پھر انسان کا دل ایک گوڈاؤن کی حالت اختیار کرتا ہے کہ اس گوڈاؤن کے اندر ہر چیز رکھی ہوئی ہے. اس کے اندر کھانا پینا, اناج, گاڑی, گھر, موبائل, ہر چیز اس کے اندر سٹور کر کے رکھی ہوئی ہے. پھر جب اتنا انسان کا دل بھر جاتا ہے تو پھر خدا کے آنے کے لیے جگہ اس دل میں باقی نہیں رہتی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. اور آج دیکھیں جو پوری دنیا پر نظام حاکم ہے, آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جس میں مغربی تہذیب, ویسٹرن سویلائزیشن, ویسٹرن کلچر تمام دنیا پر حاکم ہے, آئے دیکھیں انہوں نے بھی کیا بہترین کام کیا کہ ہمارے بچوں کے, ہمارے نوجوانوں کے اسی چیز پر ہاتھ رکھا کہ آئے اور ایسا کام کیا کہ وہ چیزیں جو ان کی بنائی ہوئی ہے, ایسا نظام بنایا, ایسا سسٹم بنایا کہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں سے ہمارا جوان محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جو عجیب بات ہے محبت میں وہ یہ ہے کہ جس کے طرف میں خاص اشارہ کرنا چاہتا تھا, وہ یہ ہے کہ محبت کو اپنانا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے. یعنی جب انسان چاہتا ہے کسی چیز سے دوستی بنائے, کسی انسان سے, کسی چیز سے, کسی شے سے انسان جب دوستی, محبت کا رابطہ برقرار کرنا چاہتا ہے تو رابطہ برقرار کرنے کے وقت تو اس کا اختیار ہوتا ہے, لیکن ایک بار اس چیز کی محبت اس کے دل میں آ جائے پھر اس سے یہ اختیار چھین لیا جاتا ہے. پھر خود بخود انسان اپنے محب کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے. محبت میں اتنی قدرت ہے, طاقت ہے کہ کسی بھی چیز کی محبت انسان کے دل میں اگر آ جائے تو اب اسے کہنا نہیں پڑتا کہ تو اپنے محبوب کی طرح بننے کی کوشش کر, خود انسان اپنے دل سے ہو کر اپنے محبوب جیسا بننا شروع کرتا ہے. محبت آ جاتی ہے تو خود بخود محبت کے پیچھے اطاعت بھی آ جاتی ہے. جہاں پر محبت ہے, حقیقی محبت ہے, خود بخود اس کے پیچھے اطاعت بھی آ جاتی ہے. محبت کہتے ہی اسی کو ہے کہ جب انسان کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو خود بخود چاہتا ہے کہ اپنے محبوب جیسا بن جائے, اپنے محبوب کو کاپی کرنا شروع کرتا ہے, اپنے محبوب کی جو طلب ہے, جو اس کی خواہش ہے, اسے فوراً وہ انسان پورا کرنا شروع کرتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد و آل محمد. تو اسی بارے میں, اسی محبت کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے ہمارے چھٹے امام, امام صادق علیہ السلام, شعر کے عربی میں انہوں نے ایک شعر کہا ہے جس میں اس محبت کی حقیقت کو وہ ہمارے سامنے بیان کر رہے, کہ شعر ہے خدا کی محبت کے بارے میں, کہ جس کے اندر امام, ہمارے امام فرماتے ہیں, تأصل الہ وانت تظہر حبہ. بہت ہی خوبصورت شعر ہے. فرماتے ہیں امام کہ اے انسان میں تعجب کرتا ہوں تیرے اوپر کہ تو ایک طرف سے اپنے خدا کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف سے اس کی معصیت کرتا ہے. تأصل الہ وانت تظہر حبہ. تو یہ کہتا ہے اپنی زبان سے کہ تو خدا سے محبت کرتا ہے, لیکن جب عمل میں, جب عمل کی باری آتی ہے تو تیرے سے گناہ ہوتے ہیں, غلطیاں ہوتی ہیں. پھر امام فرماتے ہاذا محال فی الفعال بدیع. امام کہتے ہیں کہ یہ ناممکن چیز ہے, یہ ناممکن چیز ہے. کیا چیز ناممکن ہے؟ کہ فرماتے ہیں لو کان حبک صادقا لاتاتہ, کہ اے انسان اگر تیری محبت خدا کے بارے میں حقیقی ہوتی, سچی ہوتی, تو تو خدا کی اطاعت کرتا. ان المحب لمن يحب مطيع. فرماتے ہیں کہ ہر محب, ہر جس کے دل میں محبت ہے کسی چیز کی, وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے. تو جہاں پر بھی انسان کے دل میں حقیقی محبت آ جائے تو فوراً اس چیز کی وہ انسان اطاعت کرتا ہے. ہاں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ حقیقی طور پہ انسان کے دل میں کسی چیز کی محبت آ جائے. تو اسی سلسلے میں ایک مزیدار واقعہ ہے کہ ایک جوان تھا, ایک جوان نوجوان دیندار باتقویٰ, جو ہر جگہ جہاں پر بھی جاتا کہتا کہ میں شہادت کا عاشق ہوں, مجھے شہادت سے محبت ہے, میں چاہتا ہوں کہ خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دوں. ہر جگہ جاتا, دوستوں کے درمیان جاتا, اسی بات کو کہتا کہ میں, میرے دل میں شہادت کا عشق بھرا ہوا ہے. ہر جگہ جاتا, اپنے دوستوں کے درمیان, گھر میں, بڑوں کے درمیان, چھوٹوں کے درمیان, ہر جگہ یہی بات کرتا. لیکن جب بھی شہادت کا کوئی موقع آتا تو یہ وہاں سے جلدی فرار کر لیتا. جب بھی کسی جنگ یا شہادت یا کوئی خطرے والے کام کی بات آتی, کہ سیریا میں جنگ ہو رہی ہے, عراق میں جنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ ضرورت ہے, تو فوراً وہ جہاں پر بھی شہادت کے لیے, خدا کی راہ میں قربانی کے لیے موقع آتا, یہ فوراً فرار کرتا. تو اس کا ایک دوست تھا, وہ کئی دن سے اس بات کو وہ دیکھ رہا تھا کہ ہر جگہ یہ جاتا ہے, کہتا ہے کہ میں شہادت کا عاشق ہوں, شہادت سے محبت کرتا ہوں, چاہتا ہوں اپنی جان خدا کی راہ میں قربان کر دوں, لیکن جب بھی موقع آتا ہے دیکھتا ہوں کہ یہ بھائی یہاں سے فوراً فرار کرتے. تو ایک دن اس نے اپنے دوست کو پکڑا اور پوچھا کہ بھائی قصہ کیا ہے, ماجرا کیا ہے, کہ ہر جگہ زبان سے تم کہتے ہو کہ میں شہادت کا عاشق ہوں, شہادت سے محبت ہے, لیکن جب بھی کوئی موقع آتا ہے دیکھتا ہو کہ وہاں سے تم غائب ہو. تو اس نے ایک جواب دیا, کہا کہ شہادت سے تو میں بہت محبت کرتا ہوں, لیکن سنا ہے کہ سچی سچی یہ لوگ مار ڈالتے ہیں. میں شہادت سے تو بہت محبت کرتا ہوں, لیکن سنا ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں جان سے انسان کو مار ڈالتے. تو یہ حقیقی محبت نہیں ہے کہ اس میں انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ مجھے شہادت کا شوق ہے, مجھے شہادت پسند ہے, میں کربلا والوں جیسا بننا چاہتا ہوں, جس طرح کربلا والوں نے قربانیاں دی میں قربانی دینا چاہتا ہوں. لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو اس محبت کی حقیقت انسان کے سامنے کھل کر سامنے آتی ہے. تو ہر انسان کی زندگی میں اس محبت کا بہت اہم کردار ہے, اور اسی طرح نفرت کا بھی انسان کی زندگی میں ایک بہت اہم کردار ہے. میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں صرف محبت کے بارے میں آپ کے سامنے چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں, محمد والے محمد. تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ ہوشیار رہے کہ کن چیزوں کی محبت دھیرے دھیرے اس کے دل میں آ رہی ہے, اور انہی میں سے ایک چیز جس چیز کی محبت کا بہت گہرا اثر ہے انسان کی زندگی پر, اس کا نام ہے دوست. کہ جب انسان کسی دوست کو اپناتا ہے, کسی انسان کو, کسی مومن کو, کسی بھائی کو اپنا دوست بناتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے ساتھ وہ محبت کا رابطہ شروع کر رہا ہے, برقرار کر رہا ہے. تو ایک چیز جس کے انسان کے دل کے زندہ ہونے میں اور اسی طرح اس کے دل کے مر جانے میں جس کا بہت بڑا اثر ہے, وہ ہے انسان کا دوست, کہ کس انسان کو وہ اپنا دوست بنا رہا ہے. کہ ایسے واقعات ہیں, ایسے حوادث ہیں کہ ایک پورے انسان کی زندگی ایک دوست کی وجہ سے یہاں سے وہاں ہو گئی. ایک کسی چیز کی محبت, ایک انسان کی محبت نے انسان کو مومن سے کافر بنا دیا. اتنی قدرت ہے دوستی کے اندر کہ اگر انسان اچھے دوست اپنائے, کہ میں ابھی بیان کروں گا کہ اچھے دوست کا معیار کیا ہے جو اسلام نے بیان کیا ہے. اسلام کے نزدیک اچھا دوست ہوتا کون ہے؟ تو اگر انسان اچھے دوستوں کو اپنائے اور اچھے دوستوں کی محبت اس کے دل میں آ جائے تو خود بخود انسان اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے اس کے اندر اچھی صفات, اچھے اخلاق آنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے برخلاف اگر انسان چھوٹی سی غلطی کرے اپنے دوست کو انتخاب کرنے میں, تھوڑی سی سستی کرے, تھوڑی سی غفلت کرے اور ایک ایسے انسان کے ساتھ اپنا رابطہ جوڑ دے جو صحیح انسان نہیں ہے, اس کے اخلاق صحیح نہیں ہے, اس کی فکر صحیح نہیں ہے, اس کا ایمان عقیدہ صحیح نہیں ہے, یقین جان لے کے ان بری چیزوں کا اس پر دھیرے دھیرے اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے. آج جو ہمارے معاشرے میں, ہمارا یہ جو چھوٹا معاشرہ ہے یا جو بڑا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں, بہت سارے جوان جو گمراہ ہوتے ہیں, یا میں حتیٰ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اکثر جوان جو گمراہ ہوتے ہیں الگ الگ طریقوں سے, فکری لحاظ سے گمراہ ہوتے ہیں, عملی لحاظ سے گمراہ ہوتے ہیں, غلط غلط چیزوں کی عادتوں میں پھنس جاتے ہیں, جس میں فہرست لمبی ہے, سگریٹ سے لے کر اس سے جو بڑی اور بری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اکثر یہ جو لوگ, یہ جو جوان, یہ جو نوجوان ان چیزوں میں پھنستے ہیں وہ دوستوں کی وجہ سے پھنستے ہیں. اس پر آپ جا کے باقاعدہ پوچھ تاچھ کریں, معلوم کریں کہ اکثر جو جوان ان چیزوں میں آنا نہیں چاہتے, کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت پاک ہوتی ہے, فطرت ان کی یہ گوارا نہیں سمجھتی کہ ان کاموں میں اپنا ہاتھ ڈالے. لیکن ایک دوست کا اصرار, ایک جگہ پر ایک دوست نے کہا کہ دوستی میں آ کر آئے ہم یہ کام ساتھ میں کر لے, وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے اور جوان اپنی زندگی برباد کر بیٹھتا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے, اہم مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے انسان کا دل یا زندہ ہوتا ہے یا مر جاتا ہے. اگر دوستوں کا وہ اپنا خیال نہ رکھے, اگر اچھے دوست اپنانے کے لیے کوشش اور محنت نہ کرے, تو یہی دوست اسے خرابی اور نابودی کے راستے پر لے جاتا ہے. کہ قرآن نے بھی اس بات کی طرف صریح طور پر اشارہ کیا. دیکھیں قرآن کے اندر ہر بات خدا نے نہیں ذکر کی ہے, تمام وہ باتیں جو انسانیت کی ہدایت کے لیے بے حد ضروری ہے اسی کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو آئے دیکھیں اس آیت میں قرآن کتنی تاکید کرتا ہے اچھے دوست کو انتخاب کرنے کے بارے میں, کہ قرآن بیان فرماتا ہے کہ قیامت کا منظر ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا, اور ایک انسان, ایک شخص جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, جو قیامت کے دن جسے ظالمین میں سے اٹھایا جائے گا, یہ شخص کہتا ہے کہ قرآن نقل کرتا ہے یوم یعز الظالم علی یدی. بڑی عجیب آیت ہے کہ مفسرین نے بھی تعجب کیا ہے اس آیت پہ, کہ آیت کا جملہ یہ ہے کہ وہ دن جب یہ ظالم انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے منہ سے چبائے گا حسرت کے وجہ سے. معمولاً کیا ہوتا ہے, جب انسان کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے, شدید حسرت کا اسے احساس ہوتا ہے, تو اپنا ایک انگلی یا اپنا انگوٹھا اپنے دانت میں چبا لیتا ہے. یہ ایک عام کیفیت ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ ظالم انسان کے لیے قیامت کا دن اتنا مشکل ہوگا کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے زبان سے چبائے گا. یوم یعز الظالم علی یدی یقول, اور کہے گا, کیا کہے گا, یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کہ اے کاش اے کاش اے کاش میں نے ہدایت قبول کی ہوتی, میں نے جو رسول انبیاء نے جو راستہ بتایا تھا اس کی پیروی کی ہوتی. پھر اس کے بعد یہ جملہ کہتا ہے یا ویلتا, اے وائے ہو مجھ پر, یہ ظالم قیامت کے دن کہتا ہے یا ویلتا وائے ہو مجھ پر, لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, اے کاش میں اسے میرا دوست نہ بناتا. اے کاش قیامت کے دن وہ ظالم اپنے دوست کی طرف اشارہ کر کر کہے گا, اے کاش میں اس انسان کو میرا دوست نہیں بناتا. کہ آیت کنٹینیو ہوتی ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اس دوست نے مجھے گمراہ کیا ہدایت کے آنے کے بعد. یہ ہدایت آئی, ہدایت کو میں نے سمجھا, صحیح راستے کو میں نے سمجھا, لیکن اس کی بات میں آ کر میں نے غلط راستہ اختیار کیا. تو ہر مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے دوست کے بارے میں بے حد احتیاط سے قدم اٹھائے, ہر انسان کو اپنا دوست نہ بنائے. ہاں, ہر مومن کے ساتھ رابطہ برقرار رکھے, ہر مومن کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے, بہترین طریقے سے ان سے گفتگو کرے, ہر ایک سے ملے, غیر مسلمان سے ملے, ہندو سے ملے, اس کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئے. لیکن جب دوست بنانے کی بات آتی ہے, کسی سے نزدیک ہونے کی بات آتی ہے, اس سے محبت کا رابطہ بنانے کی بات آتی ہے, تو انسان کو بے حد احتیاط سے قدم بڑھانا چاہیے. اور جو معیار قرآن نے اور اہل بیت نے ذکر کیا ہے وہ ایک معیار ہے کہ کس معیار پر دوستی بنائے, کس معیار پر انسان دوستی بنائے, کیا چیز اس مومن میں دیکھے, اس دوسرے بھائی میں دیکھے کہ اگر وہ چیز ہے اس کے اندر تو ہر کوشش کرے کہ اس کے دوست بن جائے. اور وہ معیار ایک چیز ہے جس کا نام ہے تقویٰ, کہ جس آیت کی میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں تلاوت کی, اس آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بھی قیامت کی بات ہے, کہ خداوند متعال اس آیت میں فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, کہ خداوند متعال فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائے گی. قیامت کے دن اس دنیا کی جتنی بھی دوستیاں ہیں, جتنی بھی فرینڈشپس ہیں, اس دن دشمنیوں میں بدل جائیں گی. الا المتقین, الا المتقین, لیکن صرف ایک ایسا گروپ ہے, ایک ایسا گروہ ہے جن کے درمیان کی دوستیاں قیامت کے دن دشمنیوں میں نہیں بدلے گی, اور اس گروپ کا نام ہے, اس گروہ کا نام ہے متقین. کہ جب ایک متقی انسان دوسرے متقی انسان سے دوستی کرتا ہے اور تقویٰ کے راستے میں, دین کے راستے میں ایک دوسرے کی جب یہ لوگ مدد کرتے ہیں تو یہ حقیقی دوستی ان کے درمیان برقرار ہوتی ہے کہ قیامت کے دن بھی یہ لوگ ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ہر معیار پر دوستی ہو, ہر معیار پر دوستی ہو, قیامت کے دن قرآن فرماتا ہے کہ یہ دوستی دشمنی میں بدل جائے گی. کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں کیوں, کیونکہ قیامت کے دن یہ جو دوستی تھی جس کی اساس تقویٰ نہیں تھی, اس دوستی کے ذریعے بہت سارے غلط کام ان دوستوں نے مل کر انجام دیے ہیں, دوستی میں آ کر بہت سارے غلط کام انجام دیے ہیں. اور اس دن ہر کوئی اپنے دوست کو قصوروار ٹھہرائے گا, کہے گا تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا. دوسرا دوست کہے گا نہ, تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا. قیامت کے دن تمام یہ لوگوں آپس کے درمیان دشمنی اور عداوت کا عالم ہوگا. کہ اسی لیے ہمارے چھٹے امام, امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس روایت میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اطلب مواخات الاتقیا, کہ با تقوی دوست کو ڈھونڈو, اس کے تلاش میں جاؤ, محنت کرو, کوشش کرو تاکہ ایک با تقوی دوست تمہیں مل جائے. پھر اس کے بعد وہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں, فرماتے ولو فی ظلمات الارض, حتی اگر اس ایک با تقوی دوست کی تلاش میں تمہیں پوری زمین کے تاریکیوں میں سفر کیوں نہ کرنا پڑے, حتیٰ اگر تمہیں پوری زمین کا سفر کرنا پڑے, تاریکیوں میں, اندھیرے میں سفر کرنا پڑے, ایک با تقوی دوست کے لیے تم یہ کام کرو. اور اس کے بعد اس سے عجیب جملہ فرماتے ہیں, فرماتے وَإِنْ أَفْنَيْتَ عُمْرَكَ فِي طَلَبِهِمْ, فرماتے کہ حتیٰ اگر تم تمہاری پوری عمر فنا کر دو ایک با تقوی دوست کو ڈھونڈنے کے لیے, پھر بھی یہ کام کرو, اپنی ساری عمر اس میں لگا دو کہ ایک با تقویٰ, ایک مومن, اچھا, با دین, با اخلاق, عقل مند دوست انسان کو مل جائے. اور اسی کے ذریعے انسان یہ جو طویل راستہ ہے جو انسان کو طے کرنا ہے, خدا کی طرف جانے کا جو راستہ ہے, خدا کے قرب کا جو راستہ ہے, اس راستے کے اندر اگر انسان کے پاس ایک اچھا دوست ہو تو یہ سفر بہت ہی انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کہ اسی لیے ہمارے عرفا جو ان سیر و سلوک کی بلند منزلوں تک پہنچ چکے ہیں, ان کا ایک معروف جملہ ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں الرفیق ثم الطریق, یہ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک اچھا مناسب رفیق دوست ڈھونڈو, پھر اس راستے میں قدم کو بڑھاؤ. جو خدا کا راستہ ہے, پہلے ایک اچھا دوست, اچھا ساتھی اپنے لیے انتخاب کرو, چنو, اس کے بعد اس راستے پر قدم بڑھا. تو انشاءاللہ خداوند متعال سے یہی دعا ہے, التجا ہے کہ ہم سب کو وہ ایسے ایک بہترین دوست سے ہمیں نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.